بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں بھی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کا مختصر سا جائزہ لیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. تو سب سے پہلے شامل کریں گے پروگرام میں روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں کو. نیو یارک میں ایران اور گروپ 5+1 کے ماہرین کا اجلاس شروع. دہشت گرد گروہ داعش نے آیت اللہ سیستانی کو قتل کرنے کی دھمکی دی. یوکرین میں امریکہ اور روس کا فوجی ٹکراؤ بہت بعید ہے چومسکی. اخبار جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی عالمی برادری سے سعودی عرب کی محبوس شہزادیوں کی اپیل کے ذیل میں لکھا ہے. سعودی عرب کے فرمان روا کی بیٹیوں نے، جنہیں ملک میں خواتین کے حقوق کی بحالی کے مطالبے کے سبب جدہ کے ایک محل میں بند کر دیا گیا ہے، قید میں اپنے مسائل بیان کیے ہیں. عبداللہ بن عبدالعزیز کی بیٹیوں سہر اور جواہر نے رشا ٹوڈے کو انٹرنیٹ پر دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں کھانا اور پینے کا پانی نہیں دیا جا رہا ہے اور وہ ڈبہ بند غذائیں کھانے پر مجبور ہیں. سعودی عرب کے ان شہزادیوں نے اپنی نجات اور آزادی کے لیے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے کوشش کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جن افراد نے انہیں قید کیا ہے، کوئی بھی انہیں اس غیر قانونی عمل کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا. شہزادی نے کہا ہے کہ ہم عالمی برادری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے فرمان روا اور ان کے بیٹوں کو اس غیر قانونی عمل کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں. فتح اور حماس کے درمیان صلح کے مسائل اور امکانات، یہ عنوان ہے روزنامہ جمہوری اسلامی میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا. تو ایک نظر ڈالیں گے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر.
برسوں تک اختلافات کے بعد آخرکار فلسطین کے دو حریف فریقوں یعنی فتح اور حماس نے قومی آشتی کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے. اس سلسلے میں جو سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلح غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہوئی ہے یا دباؤ کے سبب ہوئی ہے. قومی آشتی ایک اسٹریٹیجک ضرورت ہے، بنا بنی دونوں ہی گروہوں نے عام حالات میں اس کا انتخاب نہیں کیا ہے. دوسرے الفاظ میں دونوں گروہوں پر شدید دباؤ تھا. مصر کے موجودہ حالات، اخوان المسلمین کی حکومت کی سرنگونی، نئی مصری حکومت کی جانب سے حماس کو دہشت گرد گروہ بتائے جانے اور مصر اور فلسطین کی سرحد پر بنائی گئی 80% سے 90% سرنگوں کو بند کیے جانے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا. ان باتوں کے سبب غزہ پٹی کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حماس پر عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان حالات میں حماس نے اپنی ترجیحات کے تحفظ اور عوام کی جان کی حفاظت کے لیے فتح سے صلح کو بہترین آپشن سمجھا. دوسری جانب فتح پر بھی کافی دباؤ تھا. گزشتہ کئی مہینوں سے غرب اردن اور غزہ میں فلسطینی عوام نے مظاہرے کر کے حماس اور فتح کے درمیان صلح کا مطالبہ کیا تھا. دوسری جانب فتح نے اسرائیل سے سیاسی مذاکرات کی جو راہ اختیار کی تھی وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچی. اس لیے محمود عباس مذاکرات سے ہٹ کر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے. بنابراین یہ صلح عوامی دباؤ کے تحت ہوئی ہے. قومی آشتی کے سمجھوتے کے سامنے کئی مسائل ہیں. مثال کے طور پر حماس کے سیکیورٹی دستوں کی فلسطین کی حکومت میں شمولیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ افراد اسلام نواز ہیں اور محمود عباس کی سیکیورٹی دستوں میں شامل افراد ایک طرح سے اسرائیل سے ہم آہنگ ہیں. اگر اس سمجھوتے کے مستقبل اور امکانات کے بارے میں بات کی جائے تو حماس اور فتح کو اگلے 5 ہفتے میں قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دینی ہے اور اگلے 6 مہینے میں غزہ اور غرب اردن میں انتخابات کرانے ہیں. اگر اس سمجھوتے پر کامیابی سے عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس کے بڑے اہم نتائج برآمد ہوں گے اور فلسطینی قوم میں اتحاد و یکجہتی کی ایک نئی مثال سامنے آئے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر حماس اور فتح کے درمیان اختلافات کے خاتمے کی امید دم توڑ دے گی.
پروگرام کے اگلے حصے میں ایک نظر ڈالیں گے ہندوستانی اخبارات پر، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک.
We'll be right back.
چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہوں گی ہماری ساتھی ریشما فاروقی. جی ریشما, پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشما فاروقی. آئیے ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیوں پر. لوک سبھا انتخابات 2014 آٹھویں مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل, پولنگ آج. حکومت پرائمری اسکولوں میں علاقائی زبان تھوپ نہیں سکتی, سپریم کورٹ. یکم جون سے دہلی میں ہو سکتی ہے بجلی گل. بی ایس ای ایس کو 31 مئی تک این ٹی پی سی کے بقایا کی ادائیگی کا حکم. ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے اداریے میں ووٹروں کی فرقہ وارانہ صف بندی کے عنوان سے لکھا ہے کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات کے دوران سبھی جماعتوں کے ایجنڈے میں ترقی, گڈ گورننس اور بدعنوانی سے پاک حکومت سازی تھی, اور بی جے پی کے وزیر اعظم کے امیدوار نریندر مودی نے بھی انہیں ایجنڈوں کے ساتھ پورے ملک کا دورہ کیا, لیکن انہوں نے نہایت تکنیک سے ووٹروں کی فرقہ وارانہ صف بندی کی بھی جاری رکھی جو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے افسوسناک ہے. آگے لکھتا ہے اخبار کہ ایسا نہیں ہے کہ ووٹروں کی فرقہ وارانہ صف بندی کے لیے صرف نریندر مودی سرگرم ہیں, بلکہ اس کام میں بہوجن سماج پارٹی, آر ایل ڈی, سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے لیڈران بھی کچھ کم نہیں ہیں. انہوں نے بھی کہیں مذہب کے نام پر تو کہیں ذات و برادری کے نام پر ووٹروں کی صف بندی کی ہے. اس بات میں سچائی ہے کہ بی جے پی نے جس قدر ووٹروں کی فرقہ وارانہ خطوط پر صف بندی کی کوشش کی, ویسی کوشش کسی اور پارٹی نے نہیں کی. آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں کی اکثریت کے ذہن و مزاج میں سیکولرزم پوری طرح پیوست ہے. اس کے باوجود سیاسی مفادات کے لیے مذہبی منافرت کی کسی بھی کوشش کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ اسے کامیاب ہونے دینا چاہیے. امید کی جاتی ہے کہ آنے والے 16 مئی کو جو انتخابی نتائج سامنے آئیں گے اس میں فرقہ وارانہ صف بندی کی کوششوں کو نکار دینے کے پیغامات پنہا ہوں گے. آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر. جوہری توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارہ وفد ایران پہنچ گیا, پاکستانی وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ایران جائیں گے. بڑے بابوؤں پر لگام کسنے کی سی بی آئی کو آزادی, بدعنوانی کے معاملوں میں جانچ کے لیے حکومت کی منظوری ضروری نہیں, سپریم کورٹ. ناظرین روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں تعلیم کے ساتھ دفتری نظام میں اصلاح ہو کے عنوان سے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے آج تک ہر دور میں ملک کے نظام تعلیم کی اصلاح پر زور دیا جاتا رہا ہے, لیکن اس سلسلے کا نتیجہ کام آج تک نہیں ہو سکا ہے. حالانکہ مرکزی حکومت اور ریاستی سرکاروں نے کئی کمیشن اور کمیٹیاں تشکیل دیں, مگر ان کی سفارشات اور رپورٹوں کو صحیح طور پر عملی جامن نہیں پہنایا گیا. لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ملک کے تعلیمی نظام پر غور و خوض کر کے اصلاح کی جائے. آگے لکھتا ہے اخبار کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں زراعت, صنعت, حرفت اور سائنس کے شعبوں میں زبردست ترقی ہوئی ہے, لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ملک کے عوام کی اجتماعی جدوجہد کا اتنا نتیجہ نہیں جتنا کہ ان مادی وسائل کا ثمرہ ہے جس سے ہمارا ملک مالا مال ہے. اسی طرح ہمارے دیش نے متعدد میدانوں میں خود کفالتی کا وہ مرحلہ بھی سر کر لیا ہے جس پر ہر ہندوستانی کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو وسائل موجود ہیں, جو صلاحیتیں میسر ہیں, جو عددی طاقتیں موجود ہیں, اس کے بڑے حصے سے ابھی تک اس طرح استفادہ نہیں کیا جا سکا ہے جس طرح سے دوسرے دیگر چھوٹے ممالک میں نظر آ رہا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ملک کے دفتری نظام اور انتظامیہ کو بھی ملک و قوم کی ضرورتوں سے ہم آہنگ کر دیا جائے, تاکہ یہاں ہر سطح پر تبدیلی عمل لا کر مناسب کارگر پیش رفت ہو سکے اور اس کے مثبت نتائج سے قوم بہرہ ہو سکے. آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر. ہندوستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے پاکستان, نواز شریف. خاتون کی جاسوسی کا معاملہ, مرکز اور گجرات حکومت کو نوٹس, متاثرہ خاتون کے والد کی سپریم کورٹ میں عرضی. سبرت رائے فی الحال جیل میں ہی رہیں گے. ناظرین روزنامہ انقلاب میں شکیل شمسی کا موضوع گفتگو کے تحت ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے اے کاش سمپت کو ملے ہمت. لکھتے ہیں مضمون نگار کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف ایک ایسا ادارہ بن کر رہ گیا ہے جو ایف آئی آر درج کروانے کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں کر پا رہا ہے. پورے ملک سے ضابطۂ شکنی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کمیشن کا کوئی ڈر نہیں ہے. اب تک صرف اعظم خان اور امیت شاہ جیسے دو بڑے لیڈروں کو انتخابی مہم میں حصہ لینے سے روکا گیا, مگر اس میں بھی امیت شاہ کو 2 ہی دن میں نجات مل گئی جس کے نتیجے میں ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی. آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کہ آج ہر ہندوستانی کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں کیا ان پر الیکشن کمیشن کو سخت ہونا نہیں چاہیے تھا. مجھے تو اس بات پر بھی حیرانی ہوتی ہے کہ سوائے عمران مسعود کے کسی دوسرے لیڈر کو جیل کیوں نہیں جانا پڑا. الیکشن کمیشن کی جانب سے کئی لوگوں کے ساتھ نرمی برتے جانے کی وجہ سے بھی شکوک کے سائے ابھرتے ہیں. اور آخر میں لکھتے ہیں مضمون نگار کہ یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ بی جے پی کے سب سے بڑے رہنما نریندر مودی الیکشن کمیشن کو اپنے خلاف کاروائی کرنے کا چیلنج پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن کمیشن کے کانوں میں تیل ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے جمہوری ملک میں اتنے بڑے الیکشن کا انعقاد کروانے والے کمیشن کو ہر کس و ناکس اس قدر کمزور سمجھے کہ اس کو بات بات پر چیلنج دے اور کمیشن خاموش بیٹھا رہے تو عوام کا اعتماد متزلزل ہونا لازمی ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن وی ایس سمپت کو اتنی ہمت ملے کہ وہ ضابطۂ شکنی کے مرتکب سیاستدانوں کے ساتھ سختی برت سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اخبارات کا جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ آپ کا ریشمہ، یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب باری ہے روزنامہ خبر کی، تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ ایران کی پالیسی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون میں فروغ پر مبنی ہے، وزیر داخلہ۔ شام میں داعش اور النصرہ کے درمیان خونین جھڑپیں، سینکڑوں ہلاک۔ روس کے جنگی طیاروں نے امریکہ پر پرواز کی۔ روزنامہ خبر نے اپنی سرخی ایران مغرب کے ساتھ 20 جولائی تک جامع معاہدہ ہو جانے کے سلسلے میں پر امید ہے، عراقچی کے ذیل میں لکھا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ایٹمی مذاکرات کرنے والی ٹیم کے سینئر رکن نے ایک برطانوی جریدے سے انٹرویو میں کہا ہے کہ تاریخ سائے ایٹمی مسئلے میں ایران اور مغرب کے درمیان تاریخی سمجھوتے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے گارڈین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو پوری امید ہے کہ 20 جولائی تک مغرب کے ساتھ جامع معاہدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ ابھی بہت سی رکاوٹیں باقی ہیں، جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان پایا جانے والا عدم اعتماد، ابھی تک حل نہ ہو پانے والے فنی مسائل، اور مذاکرات کو ان کی راہ سے ہٹانے کی بعض طاقتوں کی کوششیں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ تخریب کار ہر جگہ موجود ہیں جو اس معاہدے کے انعقاد اور مسئلے کے پر امن اور منطقی حل کے خواہاں نہیں ہیں۔ عراق اور انتخابات کے بعد کے مسائل، یہ عنوان ہے روزنامہ خبر میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
عراق میں پارلیمانی انتخابات کے لیے 36 بڑے اتحادوں کے درمیان مقابلہ آرائی ختم ہو گئی، اور اس ملک کے عوام نے داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کی دھمکیوں کے باوجود بڑھ چڑھ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ امریکہ سن 2003 میں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد سے سن 2011 تک اپنے آپ کو عراقی قوم کا سرپرست سمجھتا رہا، اور اسی وجہ سے وہ عراقی حکومت کے تمام داخلی اور خارجی امور میں مداخلت کرتا تھا۔ عراق کے صدر جلال طالبانی نے کبھی مذاق میں کہا تھا کہ ہم لوگ عجیب مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمیں صدام کے شر سے نجات ملی تو اب امریکیوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ عراق کا صدر ہونے کے باوجود مجھے اپنے شہر یعنی سلیمانیہ جانے کے لیے امریکی فوج کے سربراہ جنرل پیٹراؤس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تاہم عراق میں ہونے والے عام انتخابات عام طور پر امریکی خواہشات کے برخلاف رہے ہیں، کیونکہ امریکی قبضے کے مقابلے میں عراقی عوام کا ایک ہتھیار بیلٹ باکس میں ڈالا جانے والا ووٹ تھا۔ حالیہ انتخابات میں بھی تقریباً 65% عراقیوں نے شرکت کی، جو عراق کے دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام کی حامل تھی، اور وہ یہ کہ عراقی قوم ایک جمہوری نظام کے قیام کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ان انتخابات کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ تمام بڑے شیعہ سنی اور کرد اتحاد مذہبی اور قومی بنیادوں پر نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر تشکیل پائے، اور یہ چیز پچھلے 11 برس میں پہلی بار دیکھنے میں آئی۔ ابھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، اور بعض رپورٹوں کے مطابق 11 صوبوں میں نوری مالکی کے زیر قیادت حکومت قانون اتحاد کو برتری حاصل ہے۔ تاہم نتائج سامنے آنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب کا ہوگا۔ اسی طرح سے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا انتخاب بھی ایک متنازعہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر عراق کی سیاسی جماعتوں نے قومی اتحاد پر جماعتی مفادات کو ترجیح نہیں دی تو اس ملک میں جمہوریت کے مزید مضبوط ہونے کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔
یہاں لیں گے ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظر معمول پروگرام کا یہ سب مشتمل ہے پاکستانی اخبارات پہ، تو چلتے ہیں اسلام آباد منتہا پروگرام میں. خوش آمدید. جی
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہوں گی تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ناظرین، آج کے تمام پاکستانی اخبارات میں پاکستانی اور ایرانی وزیر داخلہ کے مشترکہ پریس کانفرنس کو اہمیت دیتے ہوئے اہم خبروں کے طور پر شائع کیا ہے، جس کا احوال آج کے جائزے میں ہم باقاعدہ طور پر ملاحظہ کرتے چلیں گے اور اس کے ساتھ متعدد خبروں پر بھی نظر ڈالتے چلیں گے. لیکن فی الوقت یہاں نظر ڈالیں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم خبروں پر. پنجگور اور تربت میں ایف سی کا شرپسندوں کے خلاف آپریشن شروع، کئی ٹھکانے تباہ. قومی اسمبلی تنخواہیں بڑھانے، یوٹیوب پر پابندی ختم کرنے کی قراردادیں متفقہ منظور. پاکستان پر پابندی نہیں، سرٹیفکیٹ کی شرط لگائی ڈبلیو ایچ او. اور مشرف کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر، میڈیکل بورڈ نے بیرون ملک علاج کی تجویز دے دی. میرے خلاف مقدمات سیاسی ہیں، سابق صدر. یہی ایک انتہائی اہم خبر کا کچھ احوال ملاحظہ کرتے چلیں گے، جس کی سرخی کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ کی نواز شریف نثار آرمی چیف سے ملاقاتیں، پاکستان ایران کا دہشت گردی کے خاتمے، بارڈر فورسز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہی دیتی چلوں گی کہ پاکستان اور ایران نے کراس بارڈر دہشت گردی منشیات کی سمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے اور انٹیلیجنس اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے، انسداد دہشت گردی کے لیے دونوں ممالک کا باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن پر بھی اتفاق کیا گیا. تاہم پیر کے روز پنجاب ہاؤس میں ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فاضلی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی گہرے دوستانہ اسلامی اور ثقافتی تعلقات اپنی مثال آپ ہیں. دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کی جائے گی. پاک ایران بارڈر پر کسی قسم کی غیر یقینی یا نازک صورتحال نہیں، اور دونوں ممالک کے بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کر رہے ہیں. خبر میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ بلوچستان میں کسی قسم کے یرغمالی سینٹرز موجود نہیں. یہ دعویٰ محض الزام کی حد تک تو درست ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں. جبکہ ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت تمام ممالک کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات ایران کی پالیسی کا حصہ ہیں. امن و تعاون کا پیغام لے کر آیا ہوں، ہر قسم کی سازشیں ناکام بنائیں گے. بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف سے ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دورہ ایران کے دوران ایرانی صدر حسن روحانی سے وہ ملاقات کے منتظر ہیں، اور وہ ایران سے باہمی اعتماد و تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس دورے سے باہمی اعتماد کی نئی سمت کا تعین بھی ہوگا. ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال، پاک ایران سرحدی اور تجارتی معاملات سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تاہم خبر میں مزید تحریر ہے کہ آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ نے منگل کی شب آرمی چیف سے جی ایچ کیو راول پنڈی میں ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، پاک افغان سرحدی امور، خطے کی صورتحال اور پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اور اسی کے ساتھ اب یہاں احوال ملاحظہ کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا. پولیو سفری پابندیوں پر پاکستان کا اظہار تشویش، اپیل کرنے کا فیصلہ. تخفیف اسلحہ کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی. اور سپریم کورٹ، آسمہ جہانگیر، حامد میر اور 6 سینئر صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمے کی درخواست منظور. روزنامہ جنگ سے مزید شامل کریں گے شائع کردہ اداریے کو، جس کا عنوان ہے پولیو ترجیحی اقدامات ناگزیر. ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان کو پولیو کی وجہ سے سفری پابندیاں عائد کیے جانے والے ملکوں میں شامل کیا جانا نہ صرف وفاقی اور صوبائی حکومتوں بلکہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تفصیلات کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کمیٹی کی سفارش پر پولیو کی خطرناک صورتحال کے باعث پاکستان سمیت 3 ممالک کے شہریوں پر بیرون ملک سفر سے پہلے پولیو ویکسین پینا لازمی قرار دے دیا ہے. اس پابندی کا نشانہ بننے والے دیگر 2 ملکوں میں شام اور کیمرون شامل ہیں. ادارے میں مزید تحریر ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کے مطابق پشاور دنیا بھر میں پولیو وائرس کا سب سے بڑا گڑھ ہے. پاکستان میں رواں سال کے دوران پولیو کے 33 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 26 شمالی وزیرستان میں رونما ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار سے جو کیفیت سامنے آئی ہے، تازہ ترین معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکی ہے. عالمی ادارہ صحت کی پابندیوں کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے وضاحت کا سامنے آنا کہ پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام مطلوبہ اقدامات کر رہا ہے کافی نہیں ہے. جب تک ان اقدامات کے مثبت نتائج ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک نہ ہم خود خطرے سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اب رخ کریں گے یہاں روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم خبروں کی جانب. اعداد و شمار نہیں رزلٹ چاہیے۔ نواز شریف نے آج قابل عمل منصوبے کی رپورٹ طلب کر لی۔ لوڈ شیڈنگ کسی بھی طرح کم کی جائے، وزیر اعظم۔ کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار امریکی شہری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ مقدمے کا فیصلہ اردو میں تحریر کروایا گیا۔ اور پاکستان نے افغان متاثرین کے لیے ہنگامی امدادی سامان بدخشاں بھجوا دیا۔ پروگرام کے آخر میں یہیں کچھ مختصر تذکرہ کرتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی، شر پسندوں کو طاقت سے کچلا جائے۔ ناظرین، اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ طالبان کے دوبارہ حملوں سے یوں لگتا ہے جیسے طالبان نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کو حکومت کی کمزوری سمجھا ہے۔ اس وقت طالبان میں 56 مسلح گروپ ہیں جو مختلف ناموں سے اپنے اپنے ایجنڈے کو نہتے عوام پر مسلط کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ حکومت اگر ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو دوسرا گروپ حملے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان حالات میں جنگ بندی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ایک گروپ جنگ بندی کر کے حکومت کو حملے کرنے سے روکتا ہے تو دوسرا گروپ اپنے مذموم مقاصد کو پروان چڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ بم دھماکے اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، حکومت اب ان سب گروپوں کے ساتھ طاقت سے نمٹنے کا کوئی لائحہ عمل تشکیل دے۔ تاہم وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت توقع سے کم ہے۔ جناب، اگر پیش رفت توقع سے کم ہے تو پھر طاقت کا استعمال کر کے ان شر پسندوں سے نپٹا جائے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے عوام کو اب تحفظ فراہم کرے۔ جی ناظرین، اور تحفظ کے اسی تقاضے کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ منتہا قاسمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ ناظرین، اب باری ہے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔